بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے پوائنٹ نمبر 101 پر، اور آج کے درس میں اگلے حصے پر بات کرتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَأَوْهَنُ الْإِسْلَامَ، بات ہو رہی جہمیوں کے تعلق سے، وَأَوْهَنُ الْإِسْلَامَ، اور اسلام کو کمزور کر دیا، وَعَطَّلُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دیا، وَعَمِلُوا فِي الْفُرْقَةِ، اور امت میں تفرقہ کرتے رہے، وَخَالَفُ الْآثَارَ، اور آثار اور نصوص کی مخالفت کرتے رہے، وَتَكَلَّمُوا بِالْمَنْسُوخ، اور منسوخ پر کلام کرتے رہے، واحتجوا بالمتشابه، اور متشابہ نصوص کو حجت بنا لیا، فشکک الناس فی ادیانہم، نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کو اپنے دین میں شک میں ڈال دیا، واختصموا فی ربہم، اور اپنے رب میں جھگڑا کرتے رہے، وقالوا لیس ہناک عذاب قبر، اور یہ کہا کہ کوئی بھی عذاب قبر نہیں ہے، ولا حوض ولا شفاعة، اور نہ ہی حوض کوثر ہے اور نہ ہی شفاعت ہے، والجنة والنار لم يخلقا، اور جنت اور دوزخ پیدا نہیں کی گئی، وانکروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان کا انکار کرتے رہے، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، علماء میں سے جس نے ان کی تکفیر کی ہے اور ان کے خون کو حلال قرار دیا ہے تو اس وجہ سے یا ان وجوہات سے کی ہے، لأنه من رد آية من کتاب اللہ فقد رد الكتاب كله، کیونکہ جس نے ایک آیت کا رد کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے تو گویا کہ اس نے پورے کتاب یعنی پورے قرآن کا رد کیا ہے، ومن رد حديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اور جس نے ایک حدیث کا رد کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے، فقد رد الاثر كله، وہ ایک اس نے ساری احادیث اور اثار کا رد کیا ہے، وهو كافر بالله العظيم، اور ایسے شخص کافر ہے اللہ تعالیٰ عظیم کا. چند جملے ہیں، خطرناک جملے ہیں، کیونکہ معاملہ ہی بہت خطرناک ہے. جہموں کا فتنہ اس زمانے میں عروج پر تھا، علماء نے اتنی ہی سختی کی تھی اس فتنے کی وجہ سے جتنی اس فتنے کی گہرائی تھی، اور ہمیشہ علماء کا یہی طریقہ رہا، علماء سلف کا اور ان کے متبعین بے احسان جو ہیں، ہمیشہ فتنوں کے زمانے میں جو فتنے بڑے ہوتے ہیں ان فتنوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اہل باطل کی ان غلطیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں. بات یہ نہیں کہ صرف مخالفت ہے، یہ کافی نہیں ہوتا. دیکھیں سلفی امر غیر سلفی ہی فرق ہوتا ہے، سلفی جب مخالفت کرتا ہے تو کمال کی کرتا ہے، کمال سے مراد کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، دلیل نہیں تو خاموشی ہے، دلیل ہے تو پھر بات کرتے ہیں. آپ کو علم ملے گا، علم کی روشنی ملے گی، عملی تطبیق ملے گی، آداب اور اخلاق ملیں گے. جو بھی خوبیاں ایک مخالفت کرنے والا کرتا ہے کسی سے، آپ کو سب سلفیوں میں ملیں گی. آپ صحابہ کو دیکھ لیں، تابعین کو دیکھ لیں، بعض تابعین کو دیکھ لیں، محدثین کو دیکھ لیں، فقہا کو دیکھ لیں، علماء الاسلام متقدمین کو دیکھ لیں، اور ان کے متبعین بے احسان متأخرین کو بھی دیکھ لیں، آپ کو یہی راستہ ملے گا. امام بربہاری رحمہ اللہ میں سے ایک ہیں. جب جہمی صفوان کی بات کی، جہمیوں کی بات کی، کیا غلطی ہے؟ اب دیکھیں کتنے درس ہو گئے ہیں، ایک ہی بات جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے پوری کتاب دیکھ سب سے لمبے جملے جو ہیں, سب سے بڑے جملے جو ہیں وہ اسی تعلق سے, اس سے پہلے جتنے گزر چکے ہیں دیکھیں آپ مختصر سے دو تین لائنوں میں جملے ہوا کرتے تھے, اب دیکھیں کتنی جملے ہیں اور کتنی دروس ہو چکے ہیں ایک ہی فتنے کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ نئے فتنہ تھا, اس سے پہلے فتنے موجود, اس سے پہلے جماعتیں موجود تھیں. فرق دیکھیں ذرا, یعنی خوارج کا فتنہ موجود تھا, روافض کا فتنہ بھی موجود تھا, تشیع کا, نواصب بھی بیچ میں آ گئے تھے ان کی ضد میں. ان سب کا اگر دیکھیں تو تعلق کس چیز سے ہے؟ عمل سے ہے, ولا والبراء کے مسئلے سے ہے, عقیدے کے اصولوں میں سے ہے, لیکن رب کی ذات تک کسی رسائی نہیں کی تھی. کہ اللہ تعالیٰ کے سما صفات کا انکار کرنا, اللہ کے لیے کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے, یہ باتیں نہیں تھیں. گویا کہ وہ باتیں بھی غلط تھیں, وہ بھی بد عقیدہ لوگوں کی ایجاد کردہ باتیں تھیں. لیکن جہمی صفوان جو نئی چیز لے کے آیا تھا وہ حیران کن تھی, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر طعن کرنا, نعوذ باللہ, یعنی کسی مسلمان نے سوچا بھی نہیں تھا. یہی وجہ کہ علماء نے ہمیشہ ان مسائل کا اہتمام کیا ہے. خطرناک باتیں ہیں, عقیدے کے تعلق سے باتیں ہیں, اور جو بھی بات صحیح عقیدے کے مخالف ہو وہ سب سے بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. اور جو بھی مصلحین ہیں یا دعات ہیں, دعات الحق جو ہیں, وہ ہمیشہ ان مسائل کو سب سے پہلے لیتے ہیں اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اور مسائل بھی ہیں امت میں, ہمارے معاشرے میں بد اخلاقیاں ہیں, ہمارے معاشرے میں بد سلوکیاں, ہمارے معاشرے میں بین تارکین الصلاح بہت زیادہ ہیں, کافی مسئلہ ہے. لوگ دین کے اہتمام نہیں کرتے, اخلاق کے اہتمام نہیں کرتے, رشتے ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں, بلا بلا بہت سارے اور مسائل ہیں. اب سارے مسائل حل کر لیں, اور مسئلہ جو توحید کا مسئلہ ہے, جو اصل مسئلہ ہے, سنت کا جو مسئلہ جو اصولی مسائل میں سے ہے, اور صحیح منہج کا جو مسئلہ ہے, اس کو چھوڑ دیں, آپ امت میں کیا خیر باقی رہے گا مجھے بتائیں؟ والله کوئی خیر نہیں ہے. اس لیے جو بھی حسن اخلاق کا سبق دیتے ہیں دینا چاہیے, ہم بھی کہتے دینا چاہیے, ہم نے کبھی انکار نہیں کیا ہے. حسن اخلاق کا سبق دیں آپ نماز کے تعلق سے, زکوٰۃ کے تعلق سے, صلہ رحمی کے تعلق سے, والدین سے حسن سلوک کے تعلق سے, یہ سب مطالب شرعیہ ہیں, کس نے اس کا انکار کیا ہے؟ لیکن یہ کہا کا انصاف ہے آپ جو عقیدے کے اصول ان کو چھوڑ دیں, اور جو باقی مسائل ہیں ان پر آپ ساری محنت لگا دیں. بلکہ یہی کہے کہ یہی دعوت الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور ایک مشن بنا لیں. ابتدا کرنی ہے نماز سے, ابتدا کرنی ہے, یا صرف امر معروف نہیں امر منکر کا نام نشان نہیں ہے, کیا یہ دعوت الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ دعوت السلف ہے؟ نہیں, والله ہرگز نہیں. تو لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں. یہ تصانیف ہے سلف علماء کی. مصنف اسلاف صالحین میں سے, یا ان کے متبعین بإحسان میں سے ہے, شارح بھی سلف علماء میں سے ہے, اور جو ان کے اہتمام کرتا ہے ان کتابوں کا, ان شروحات کا, وہی سلفی ہوتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہیں کہ میں سلفی ہوں. یہ سلفیت ایک منہج ہے, ایک مسلک ہے, اس پہ چلنے والا جو ہے بصیرت کے نور پر ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ریڈ لائنز کہاں پہ ہیں, واضح پتہ ہوتا ہے کہ حدود کیا ہیں اس سلفیت کی, اس سے باہر کون ہے, اس کے اندر کون ہے. یہ مطلب نہیں کہ سلفی معصوم ہوتے ہیں, ان سے خطا نہیں ہوتی. یہ کس نے کہا ہے؟ خطائیں ہوتی ہیں, علماء سے بھی خطا ہو جاتی ہے, طلب علم سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن کب کوئی سلفیت سے خارج ہوتا نہیں ہوتا ہے, اور کون کہاں پہ کھڑا ہے, اور اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں, یہ جاننا بہت لازمی ہے. الغرض ان چند جملوں کے تعلق سے, جو جہمی کے تعلق سے امام بربھائی رحمہ اللہ بیان فرمائے ہیں, ان کے تعلق سے فضل الشیخ العلامہ صاحب وزان فضل حضور اللہ فرماتے ہیں, وأوهن الإسلام أي الجهمية, یعنی جہمی جو نے اضعف الاسلام, اسلام کو کمزور بنا دیا اپنی ان بد عقیدہ نظریات اور خیالات سے. تو اس سے کیا ہوا؟ جب اسلام کمزور ہوا, وعطل الجہاد, اور یہ بھی لازمی تھا کہ جہاد کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. شخص فرماتے عطل الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کو چھوڑ دیا, لأنهم لا يرون تکفیر الکفار, جس کی بھی وجہ ہے جہاد کیوں چھوڑا, کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک کو کافر تو ہے نہیں. وہ کیسے؟ لأنهم يعرفون الله, جو کافر اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, ومعناه أن فرعون مسلم. مسلم مطلب یہ ہے کہ فرعون بھی مسلمان تھا. جانتے ہیں کیوں؟ دل سے ایمان نہیں, معرفت. دیکھیں فرق, دیکھیں پلیز. جہمیوں کا یہ عقیدہ جو ہے, مومن کون ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے ان کے نزدیک, ہر وہ شخص جو اپنے رب کو دل سے جان لیتا ہے, بس معرفت کہ اللہ موجود ہے, بس تصدیق, اقرار زبان سے, دل سے یقین, عمل کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صرف یہ تصور ہی کافی ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ مومن ہو جائے کہ اللہ ذات جو ہے, اللہ کی ذات موجود ہے, بس معرفت. مجھے بتائیں اس وقت یہود نصارہ بدھ پرست کو لے لیں آپ, آگ کے پجاروں کو لے لیں آپ, الگ معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ جہمیوں کے نزدیک یہ سارے کیا ہیں؟ تو کیا ان کے خلاف تلوار اٹھے گی؟ مسلمان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے, کافر کے خلاف کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے بڑے پیارے جملے ہیں, وہ اوہند الاسلام, اسلام کو ویسے کمزور کر دے اس بدعقیدہ سے. اسلام کمزور ہوتا ہے بدعقیدگی سے, جہاد بعد میں چھوڑا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ الٹا چلتے ہیں, کہتے ہیں اسلام اس لیے کمزور ہے کیونکہ جہاد کو چھوڑا ہے. سوال, جہاد کو کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ بدعقیدگی موجود ہے. جب منہج میں خلل ہوتا ہے جہاد بھی چھوڑنا پڑتا ہے, اور چھوڑ دیتے ہیں لوگ. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں آتی. دیکھیں آپ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھا کے کافر سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کا اپنے عقیدہ کفری ہے, آپ کا اپنا عقیدہ غلط ہے, کیا جہاد ہوگا؟ تو توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سبحان اللہ. اچھا, وعطل الجهاد, عطل الجهاد بالسبيل, لانهم لا يرون تكفير الكفار لانهم يعرفون, لان يعرفون الله سبحانه وتعالى. ومعناه ان فرعون مسلم, معنى يهو هو كفرعون مسلمان تھا, لانه يعرف الله بقلبه, کیونکہ اپنے رب کو فرعون اپنے دل سے جانتا تھا. قال تعالى, ارشاد باری تعالى ہے, قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. سورة اسراء نمبر 102 الى اخر الايه. جب گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی, موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لقد علمت, یقیناً اے فرعون تو نے جان لیا, ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض, کہ نہیں نازل کی آیات, جو آیات نازل ہوئی مگر جو آسمان و زمین کا رب ہے. تو فرعون تو جانتا تھا, شیخ صاحب فرمایا فہو یعرف اللہ بقلبہ, تو فرعون اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا. اچھا, اور مثال, والمشرکون فی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں موجود تھے, یعنی ابو جہل, ابو لہب وغیرہ وغیرہ, یعرفون اللہ بقلوبہم, کیا اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے کہ نہیں, معرفت تھی کہ نہیں؟ بل یعبدونہ بانواع من العبادات, بلکہ اللہ تعالیٰ عبادت بھی کرتے تھے مختلف عبادات سے, صحیح کہ نہیں؟ فہم یعتقدون ان اللہ سبحانہ وتعالی هو الرب, ان کی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ, اور عبادت مستحق بھی ہے اللہ تعالیٰ. وَلَكِنَّهُمْ أَشْرَكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا. بِزَعْمِهِمْ أَنَّ هَذَا الْغَيْرَ يُقْرِبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, ان کا یہ دعویٰ تھا, یہ جو غیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں, یہ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا. حبل ہے, لات ہے, عزا ہے, جتنے بھی ان کے بت تھے حقیقت میں بت نہیں تھے, یہ نیک و صالح لوگ تھے, بزرگ تھے, مر گئے. مرنے کے بعد جو ان کے چاہنے والے تھے ان لوگوں نے ان کے بت بنا لیے, پھر بت پرستی کی ابتدا ہوئی, جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں معروف ہے, سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, سید عبداللہ بن عباس کا جو معروف قول ہے صحیح بخاری میں. تو یہ اصل قصہ ہے, نیک و صالح بزرگ کے محبت میں غلو, حد سے گزر جانا, مرنے کے بعد عبادات ان کو صرف کرنا, یہ سمجھتے ہوئے, یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. کس طریقے سے؟ ان کو پکاریں گے, دعا کریں گے, مدد طلب کریں گے, نظر و نیازیں کریں گے, قربانیاں دیں گے, مختلف عبادات کیا کرتے تھے. اور اس حقیقت سے کوئی غافل نہیں ہے, یعنی کعبہ معظم اللہ تعالیٰ کا جو پیارا گھر ہے, 360 بت ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے زمانے میں. جب وحی نازل ہوئی, اصل جنگ کیا تھی؟ ایک اللہ کا گھر ہے جو حق رکھتا ہے کہ اس کا طواف ہو, اور باطل معبودات کو یہاں سے ہٹنا چاہیے. بتوں کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ توحید اور شرک ایک ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. 13 سال دعوت و توحید مکہ میں, بت موجود تھے، طواف ہوا کرتا تھا، بت بھی موجود ہوا کرتے تھے. نہیں مانے قوم نے، قوم نے نہ مانا، طرح طرح کے الزامات لگائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. سبحان اللہ، ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اللہ کی مدد سے فتح مکہ ہوتا ہے، اور سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتوں سے پاک کیا، اپنے دست مبارک سے ایک بت کو توڑا، سب کو توڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ توحید کو قائم کرنا ہے. شرک کا وجود توحید کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں، یا توحید ہے یا شرک ہے، دونوں ایک ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. تو عقیدہ کی اصلاح سب سے پہلے ہوئی. مشرکین جانتے تھے، بلکہ رب بھی مانتے تھے، بلکہ معبود بھی مانتے تھے. ان کے خلاف تلوار اٹھی کہ نہ اٹھی؟ رشتے دار بھی تھے تب بھی. تو جہاد اللہ تعالیٰ کی کلمے کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، اور مشرکین کے خلاف ہوتا ہے. صرف دل سے مان لینا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ کافی نہیں ہے. پچھلے درس میں گزر چکا ہے، تو ابلیس بھی خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عزت قسم کھا کے ابلیس رب سے وعدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وخالف الآثار. دیکھیں، یہ سب چیزیں لازم ملزوم ہیں. اول الاسلام، عقل الجہاد، وعمل فی الفرقۃ. جب اسلام کو کمزور کر دیا، جہاد کو تعطیل کر دیا، چھوڑ دیا، تو تفرقہ ہوا مسلمانوں میں. انہوں نے کیا اپنے اس بدعقیدے سے توبہ کر کے مسلمانوں کو پھر جوڑنے کی کوشش کی، یا اپنے اس بدعقیدے پر ثابت قدمی لیتے ہوئے اور مضبوطی حاصل کرتے ہوئے مزید تفرقہ پیدا کیا؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اہل باطل ایک عجیب سی بات ہے. آج بھی لوگ بھی آج بھی کئی ایسے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو متحد ہونا چاہیے. جتنے بھی گروہ ہیں مسلمانوں کے، 73 فرقے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہیں. ایک ہی راستہ ہے کافر دشمن سے مقابلے کا، کہ ہم سب متحد ہو جائیں، کافر سے ہم جنگ کر لیں، جو دروازے پر ہے، ہمارے سب سے بڑا دشمن ہے، ہمارے تین جان، عزت اور مال کا دشمن ہے، ہم سب مل جائیں، اس کے خلاف جہاد کریں، باقی بعد میں آپسی جو معاملات ہیں بعد میں طے کرتے رہیں گے. دیکھیں، بات جتنی ظاہراً اچھی ہے اتنی ہی باطن میں بری اور غلط ہے. وہ کیسے؟ جتنے فرقے آج موجود ہیں، ان فرقوں کے کیا نظریات ایک ہیں، ان کے کیا عقائد ایک ہیں؟ دیکھیں، ایک رب ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہے، اور صحابہ بھی ایک ہی تھے، من السلف بھی ایک ہی، دو نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی تفرقہ ہوا. یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، دو نظریے ہیں موجود ہیں، نظریے ان امت کو اکٹھا کرنے کا. ایک نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جیسا عقیدہ رکھتا ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑے، سب ایک ہو جاؤ، بس باطن کو چھوڑو، ظاہر متحد ہمیں ہونا چاہیے. ایک نظریہ. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ کہ ظاہر متحد نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا باطن متحد نہ ہو. جب ہمارے عقائد ایک جیسے نہ ہوں گے تو ہمارا ظاہر میں جو اتحاد، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دو نظریات موجود تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے سے بھی موجود تھے. یہودیوں کے کیا نظریہ تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ظاہرا آپ دیکھو گے کہ سب ایک ہیں، لیکن دل ان کے جدا جدا ہیں. کیوں؟ دل میں بغض تھا، نفرت تھی، اور ان کا آپس میں اختلافات بھی تھا. دل اختلافات تھے. جب دل میں اختلاف ہو جائے، اور ہمارے جو عقیدے کے اختلافات ہیں امت میں، آپ کو پتہ ہے کہ صرف فروع مسائل میں نہیں ہیں، کلمہ توحید میں ہمارا اختلاف ہے، اتباع سنت میں ہمارا اختلاف ہے، منہج کے اپنان میں ہمارا اختلاف ہے. جس ہم بات جہمی سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ عقیدہ کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو یہ اختلافات موجود ہیں. جب اہل باطل اور باطل کو نہیں چھوڑنا چاہتے، کیا اہل حق اپنے حق کو چھوڑ کر ان سے ہاتھ ملا لیں؟ کیا ایسی امت کبھی عزت پا سکتی ہے؟ نہ، سوال نہیں پیدا ہوتا. دوسرے نظریہ کیا تھا؟ کیونکہ دل متحد ہوں. واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. اعتصام کس چیز سے ہوتا ہے؟ حبل اللہ، سب مل کے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفهم السلف الصالح، صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. یہ اتحاد ہے، جس میں دل جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ہجرت کر کے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ المواخاه بین المهاجرین والانصار, دل جوڑ دیے. اور یہ سب اللہ کی فضل و کرم سے ہوا, اللہ کی رحمت سے ہوا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو جب دل جڑ جاتے ہیں پھر مضبوطی امت میں آتی ہے. پھر دیکھو کیا گرو, یعنی صحابہ کی تعداد کیا تھی, دشمن کی تعداد دیکھیں کتنی تھی, لیکن ایک کے بعد دوسری فتح, پھر تیسری فتح, اور اس طرح ان کی تعداد بڑھتی گئی اور اہل ایمان کی کامیابی بڑھتی گئی. قلت تعداد اور ایمان کی مضبوطی, اصل بات کیا ہے؟ ایمان کی مضبوطی ہے. الغرض تو تفرقہ کی وجہ اہل بدعت ہوتے نا کہ اہل سنت ہوتے, یاد رکھیں. اہل سنت عجب بات یہ ہے, وہ کہتے یار تم اپنی سنت کو ذرا چھوڑ, تھوڑا سا لچک ہونی چاہیے یار, تم سخت لوگ ہو جو اہل سنت ہو یا سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہو, تم وہابی ہو, بڑے سختی سے کام لیتے ہو تم. یار کیا جاتا ہے, ہاتھ سے ہاتھ ملا لو, تھوڑا صبر کر لو, تھوڑا سا موقع دے دو. کیا موقع دیں, لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے ملکوں میں دیکھ لیں مزارات پہ, جو کون سے شرک جو نہیں ہوتا مزارات پہ, کیا ہم اس پہ خاموش اختیار کریں؟ کیا جو اہل باطل چاہتا ہے ہم ان کا خاموش رہ کر, واللہ خاموشی بھی جائز نہیں ہے. یعنی جس کو علم ہے وہ حکمت سے پیغام پہنچائے جیسے پہنچا سکتا. ہم یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے سب کا سر قلم کر دو کہ یہ تم مشرک ہو, نہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ جو اہل حق کے داعیان ہیں, جو منہج الانبیاء علیہ الصلوۃ پر چلنے والے ہیں اور دعوت کے کام میں منسلک ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دعوت کیسے کی جاتی ہے. منہج الانبیاء کیا ہے دعوت میں, اس میں حکمت ہے سب سے پہلے, پھر حق بات کب کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ, اور مجھے بتائیں اگر حق بات کرنا آپ کو سخت لگتا ہے تو اس کا مطلب حق بات کرنا چھوڑ دیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر سختی سے مراد ہمارے انداز غلط ہے, ہمارا انداز سخت ہے, یا ہم بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں, یا صرف دعوے بغیر ثبوت کے یوں لگاتے رہتے ہیں, صرف الزامات لگاتے رہتے ہیں, تب تو آپ کے بات درست ہے, تو غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کوئی سلفی ایسا کرتا ہو, اگر کرتے تو اپنے سلفیت کو دیکھنا چاہیے, خلل ہے سلفیت میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو. میں نے نہیں دیکھا اسے, اگر کوئی ایسا کرتے سلفیت میں خلل ہے, سب سے اپنا علاج کرنا چاہیے, پھر دعوت کا کام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کو حق کی طرف بلاتا ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں ہے, حق نہیں چھوڑا جاتا, باطل کو چھوڑا جاتا ہے. اگر باطل والے اپنے باطل نہیں چھوڑنا چاہتا تو یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے کہ اہل حق اپنا حق چھوڑ کے اہل باطل سے ہاتھ ملا لیں, چاہے رافضی ہے, چاہے جہمی ہے, کہیں چاہے معتزلی ہے, کوئی بھی ہو, خوارج ہو, ہاتھ سے ہاتھ ملا لیں تاکہ کافر دشمن سے مقابلہ ہو. کہاں فتح ہوگی مجھے بتائیں, کہاں سے کامیابی آئے گی؟ کافر نافرمان ہے, یہ بھی نافرمان ہے, وہاں پر پھر ایمان کی بات تو ہے ہی نہیں, پھر طاقت کی بات, اصل کی طاقت کی بات ہے, وہ ہم سے زیادہ ہیں, ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ ہیں, طاقت میں ہم سے بڑے, پھر کیا فائدہ ہے؟ بھائی اہل ایمان ہمیشہ اپنے ایمان, صحیح عقیدہ, اسے منہ سے جنگ لڑتے ہیں اور پھر کامیابی ہوتی ہے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں مخالف الاثار, ایک تو اپنے باطل پر قائم رہے, تفرقہ کا باعث بنے اور تفرقہ مزید کرتے رہے امت میں, اور پھر وخالف الاثار, واپس کیوں نہیں آئے, اتفاق کیوں نہیں کیا اہل سنت سے؟ کیونکہ نصوص کی مخالفت کرنا تھی اور کرتے رہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای خالف الادلہ والسنہ, دلائل جو ہے نصوص قرآن سنت کی, ان کی مخالفت کرتے رہے. اچھا, وتکلموا بالمنسوخ, جب دلائل کو چھوڑنا پڑا, ان کے پاس وہ دلیل ہونی تھی کہ نہ ہونی تھی. دیکھیں اہل باطل ہمیشہ جو ہے وہ قرآن سنت سے دلائل پکڑتے ہیں, تورات انجیل سے نہیں پکڑتے, کوئی گیتا یا وید نہیں پڑھتے, ان کی بات کون سنتا اگر تورات یا انجیل سے کوئی دلائل پیش کرتا ہے؟ تو قرآن سنت ہی باقی بات وہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب صحیح نصوص کو چھوڑ دیا اور تفرقہ کا باعث بنے امت میں, تو ان کے پاس دلائل کیا بچی؟ یا تو منسوخ, جس کی مثال یہاں پہ وتکلم بالمنسوخ, جو منسوخ تھا اس کی بات کرنا شروع کر دیا, ہمارے پاس دلیل ہے, یہ دلیل ہے, تو دیکھا کہ وہ منسوخ ہے, حدیث منسوخ, آیت منسوخ. شیخ صاحب فرماتے ہیں خذونا الادلۃ المنسوخۃ, منسوخ دلائل کو پکڑتے, ولا يعملون بالناس, وہ جو ناسخ ان کو چھوڑ دیتے. کیوں؟ من اجل التضلیل, صرف گمراہی مقصود تھی. دیکھ جو سادہ لوگ ہیں, اصل ٹارگیٹ یہی لوگ ہوتے ہیں, اہل علم ٹارگیٹ نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہی ہاتھ میں نہیں آتے. اور امت کی اکثریت دیکھ لیں آپ, پہلے جو بہترین تین زمانے تھے اس وقت علم کا غلبہ تھا، عوام الناس میں بھی غلبہ تھا علم کا. جیسے نبوت کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا گیا، معاملہ تھوڑا سا تبدیل ہوتا گیا اور جہالت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، علم سے آہستہ سے دوری ہوتی گئی. اور آج بھی دیکھیں آپ امت میں جہالت نہیں، جہل مرکب عام ہو چکا ہے. واللہ امت میں آج جہل مرکب عام ہو چکا ہے، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو ایسا کیوں کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ صرف لوگ یہ کہیں یار ان کے پاس بھی تو دلیل ہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے بھی تو علماء ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں. صرف ان کا مقصد یہ تھی، یہ آج کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس ہم 1400 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، 1200 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کی بات نہیں ہے. یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، کما قال اللہ جل وعلا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فاتبعون ما تشابه منه الى اخر سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، اور جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کریم میں یہ بیان فرمایا کہ دو قسم کی آیات ہیں، محکم ہے، متشابہ. محکم وہ آیات ہیں جو اصل آیات ہیں قرآن مجید کی، متشابہ وہ ہیں جو جن میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے اور ان کو لوٹایا جاتا ہے محکم کی طرف. یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اب اہل حق اور باطل آپ الگ الگ ہونے تھے، اس اللہ تعالیٰ چاہتا تو پورا قرآن محکم ہوتا، متشابہ ہوتا ہی نہیں اس میں کوئی. لیکن بعض ایسے نصوص قرآن اور حدیث میں بھی، سنت میں بھی، ایسے صحیح دلائل جو ہیں وہ متشابہ میں سے ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق پہ، کون باطل پہ ہے. تو اہل حق میں کیا کرتے ہیں، ہمیشہ محکم کو لیتے ہیں، متشابہ پر بھی ایمان ہے لیکن متشابہ محکم کی طرف لٹاتے ہیں، وہ معاملہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. اہل باطل کیا کرتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو دلیل بیان کر کے اسی پر قائم رہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے، ضلال اور گمراہی. اچھا دونوں فرق کیا ہے، اہل ایمان کیا کہتے ہیں، کل من عند ربنا، سب اللہ تعالیٰ ہم رب کی طرف سے ہمارا ایمان ہے، اور متشابہ محکم کی طرف واپس لوٹا دیتے ہیں. اہل باطل کیا کرتے ہیں، خلل کہاں پہ ہے، دیکھیں دل میں کتنی خلل ہے کہ پتہ محکم موجود ہے، یعنی کوئی پتہ ان کو پتہ نہیں ہے، محکم کو ان کو بھی پتہ ہے لیکن اپنی باطل عقیدے کہ نشر و اشاعت کے لیے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کہاں سنیں گے، ٹھیک ہے نا. تو متشابہ کو لے لیتے ہیں اور محکم سامنے آ جاتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی پر بحث کرتے ہیں عقل کی دلائل کی روشنی میں، بس یہی رہتا ہے ان کے پاس، اور کیا رہتا ہے، اور عقل سے مار کھا جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، محکم ہے، ٹھیک. وہ کہتے ہیں اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں ہاتھ کا معنی طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے. ہاتھ کا معنی وہ بھی جسے پکڑا جاتا ہے، دونوں معنی عربی زبان میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اگر ہم عربی زبان کا یہ معنی لیں کہ ہاتھ وہ جسم کا حصہ ہے جسے پکڑا جاتا ہے، مخلوقات میں سے جسے پکڑا جاتا ہے، تو خالق میں لازمی کے تشابہ ہو جائے گا خالق مخلوق کا. اسے یہ معنی جو غلط ہے، ہم وہ معنی لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مناسب ہے. کیا مناسب ہے، یہ طاقت اور قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں آیت 75 میں کیا فرمایا ہے، ابلیس سے خطاب کرتے ہوئے کہ تو نے آدم سجدہ کیوں، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. لفظ دونوں کا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. رسول جماعت نے کیا کہا، امنا وصدقنا، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اچھا کیسے ہیں، اللہ اعلم، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرم میرے دو ہاتھ، یہ نہیں فرم میرے کیسے ہاتھ ہیں، دلیل کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق علم غیب سے ہے، علم غیب کی جتنی روشنی ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے، ورنہ سب اندھیرا ہے. بندہ اندھیرے میں بات کرتا ہے بغیر علم کے تو ٹھوکر کھاتا ہے، اور اللہ کے ذات بغیر علم کے بات کرنا شرک کے برابر، شرک سے بدترین گناہ ہے. القول اللہ بغیر علم یا شرک کے برابر یا اس سے بدترین گناہ ہے، نعوذ باللہ. کیوں، کیونکہ سب ساری جڑ جو ہے دین میں خرابی کی اساس کیا ہے، القول اللہ بغیر علم ہے. تو اہل سنت نے اس معنی کو لیا، جہمیوں نے، معتزلہ نے، اور جو اشاعرہ ماتریدی، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے دیکھیں تشبیہ لازم آتی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد ہے طاقت اور قدرت، کیونکہ عقل نہیں مانتی. چلو تمہاری عقل سے یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت، کہ کوئی لمٹ ہے، حد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن مجید میں دونوں ہاتھوں کا ذکر جو کیا اس آیت کریمہ میں، تو دونوں ہاتھوں سے مراد دو ہیں یا بغیر حد کے ہیں؟ دو تو دو ہی ہوتے ہیں نا، اللہ کی نعمتیں قدرتیں دو ہیں کیا؟ تو اس سے تمہارے عقل کو ماننا پڑے گا کہ دو سے مراد دو ہی ہیں اور حقیقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو حقیقی ہاتھ ہیں، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ہاں ہیں ہم جانتے ہیں. متشابہ لفظ ید کے لفظ میں ہے، محکم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ متشابہ کو لے لیا، محکم کو چھوڑ دیا ہے. اچھا، محکم آیات میں سے اسی تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مثلیت کو اللہ نے پہلے نفی کر دیے، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ اس موصفات کا ذکر ہوگا یا صحیح احادیث جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس موصفات کا ذکر ہوگا تو تشبیہ تمثیل ممکن ہی نہیں، پہلی بات یہ ہے، مثلیت نہیں ہوگی. وہ السمیع البصیر اقرار ہے، پہلے انکار ہے مثلیت کا، پھر اقرار ہے اسماء و صفات کا. تو جہاں پر اللہ کے اسماء و صفات ہوں ان پر ایمان لانا پڑے گا، مثلیت اور تشبیہ سے پاک کرتے ہوئے، یہ قاعدہ ہے. اب یہ آیت جو محکم ہے، اس پہ اگر اس متشابہ کو لوٹا دیتے تو جس آیت میں اللہ تک دونوں ہاتھوں کا ذکر، سورہ سعد کی آیت جو ہے، محکم ہو جاتی کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، متشابہ کو لیتے رہے، محکم کو چھوڑ دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں متشابہ المنسوخ، متشابہ میں سے منسوخ بھی ایک قسم ہے. لأنه لابد للإنسان أن يعرفه، کیونکہ انسان کے لیے جاننا لازمی ہے. الناسخ والمنسوخ، ناسخ منسوخ کو جان لے، والمطلق والمقيد، مطلق والمقيد کو بھی جان لے، والخاص والعام، الخاص والعام کو بھی جان لے. يعرف علوم الاستدلال، اور علوم استدلال کو جاننا چاہیے. جو استدلال کی بات کرتے ہیں، جو ناسخ اور منسوخ یا دین کے تعلق سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے علم رکھیں پھر بات کریں، یا جہلوں کی طرح خاموشی اختیار کریں. اگر علم کی بات کرنی ہے تو آپ کو علم اور استدلال کے جو اصول ہیں وہ آنے چاہیے. ان اصولوں میں سے ناسخ و منسوخ کی معرفت، مطلق مقید کی معرفت، خاص و عام کی معرفت وغیرہ وغیرہ، انہیں کہتے ہیں علوم الاستدلال. فلا يستدل بأي نص وجده دون أن يعرف هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد. تو کسی بھی نص کے تعلق سے جب اسے نص کو پا لیتا ہے، اسے دلیل فوراً نہ بنائے اس سے پہلے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ ایک منسوخ ہے یا مخصص ہے یا مقید ہے. فَهَؤُلَاءِ لَا يَنظُرُونَ إِلَى هَذَا، یہ لوگ جو جہمی جو ہیں اس کی طرف نہیں دیکھتے. کیوں؟ لِأَجْلِ الزَّيْغِ، خلل ہے ان کے دل میں اس زیغ کی وجہ سے. وَلِأَجْلِ اِضْلَالِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، نَحْنُ نَسْتَدِلُّ بِالْقُرْآنِ، ہم قرآن مجید سے دلیل پکڑتے ہیں. وَهُمْ اسْتَدَلُّوا بِالْقُرْآنِ، شیخ صاحب فرماتے ہیں جبکہ انہوں نے قرآن مجید سے دلیل نہیں پکڑی. القرآن يستدل به من أخذه جميعا، قرآن مجید سے وہی دلیل پکڑتا ہے جو قرآن مجید کو مکمل طریقے سے لیتا ہے. أما من أخذ بعضه وترك البعض الآخر فهذا كافر به، اور جو قرآن مجید سے بعض دلیل تو پکڑ دو بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقت میں یہ قرآن مجید کا انکار کرنے والا ہے. قال تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الى اخر آية سورة البقرة نمبر 85. کیا تم لوگ قرآن مجید کی، یعنی کتاب قرآن مجید کی بعض آیات کو لے لیتے ہو، ایمان رکھتے ہو، اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو، انکار کر دیتے ہو؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالذی لا يجمع بين المحكم المتشابه هذا ياخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه، جو قرآن مجید کی آیات میں محکم متشابہ دونوں کو نہیں لیتا تو گویا کہ وہ قرآن کی بعض آیتوں کو لینے والا ہے اور بعض کو چھوڑنے والا ہے. ولذلك قال، اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وہ جو راسخون علم ہے، علماء جو ہیں ان کے قدم راسخ ہے علم میں، وہ یہ کہتے ہیں آمنا به، ہمارا ایمان ہے اس پہ. کل قالوا كل، يعني المحكم متشابه، سارے جتنی بھی آیات ہیں محکم متشابہ جتنی بھی ہیں، کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے. الاخر آیات سورۃ العمران نمبر 7، شیخ صاحب فرماتے ہیں فیردون متشابہ الى المحکم، ورد کر متشابہ کو محکم کی طرف، فیفسرہ ویوضحہ، تو محکم اس کی مزید تفسیر وضاحت کر دیتا ہے. لیکن هذا يحتاج الى عالم، لیکن اس کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہے. لا يجوز ان يدخل في متعالم او زائغ يريد التضليل، اس میں اس کے لیے جائز نہیں ہے داخل ہونا ان مسائل میں جو متعالم ہے، جو علم کا مظاہرہ کرتے ہیں، علم میں سے نہیں ہے، متعالم ہے، جو بغیر علم کے بات کرتا ہے یعنی. او زائغ يريد التضليل، یا وہ جو راہ راہ سے ہٹا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں بات کریں. فلا ياخذ بالمتشابه الا احد رجلين، الا احد رجلين، متشابه سے صرف دونوں میں سے ایک شخص ہی لے سکتا ہے متشابہ کو. کون ہے یہ؟ اما زائغ يريد التضليل، یا تو راہ راہ سے ہٹا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، مثل الجہمیتی، جیسے کہ جہمی ہیں. ولہذا قال فی امام احمد، اسلام احمد رحمہ اللہ ان کے تعلق سے یہ فرمایا، یستدلون بمتشابہ من القرآن، کہ قرآن مجید کی متشابہ ہیں، انہیں سے دلیل پکڑتے ہیں یہ لوگ. امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے جہمی کے تعلق سے. والثانی، دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں، وہ امام متعالم لا یدری، یا متعالم ہے جو علم کا مظاہرہ کرتا ہے اور خود بغیر علم کے ہوتا ہے، یا علم کی کمی ہوتی ہے، نقص ہوتا ہے، جو نہیں جانتا ان مسائل کو. وہ یقول اللہ بغیر علم، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرتے بغیر علم کے. پھر امام بربہاری کا یقول احتج بمتشابہ، اور متشابہ کو حجت بنایا. ولذالک، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولذالک رد الامام احمد فی کتاب رد علی الجہمیتی، اس لیے احمد رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا، معروف کتاب رد علی الجہمیہ کی کتاب میں، جاء علی النصوص التي استدلوا بها وابطل رأیهم فیها. اس کتاب میں رد الجہمیہ میں امام احمد رحمہ اللہ نے جو بھی ان کو دلائل تھیں جہمیوں کی، ان سب دلائل کو لیا ایک ایک کر کے، اور ایک ایک دلیل کا رد کیا جو وہ لے کے آئے تھے اپنی رائے کے مطابق. وبین الوجه الصحیح فیها، اور صحیح جو استدلال ہے ان نصوص سے ان کو بیان کیا ہے. وجامع بین الآیات وبین الاحادیث، وہ سب آیات اور حدیث کو جمع کر کے ان کا رد کیا. یہ طریقہ رہتا ہے، ابھی میں نے عرض کیا تھا شروع میں، سلف صالحین کو متبعین بإحسان کا، کہ دلیل کی روشنی میں علم اور تطبیق اور حسن اخلاق آپ کو سب نور علی نور ملے گا ان کی تصنیفات میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فشککوا الناس فی ادیانہم، اس جملے کے تعلق سے کہ لوگوں کو اپنے دین میں شک میں مبتلا کر دیا ان جہمیوں نے، شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فلا شک ان هذا بلبلۃ الافکار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عدم استحکام ہے نظریات اور افکار کے لیے. فلا يجوز ان يتكلم في مسائل العلم، اور نہیں جائز کسی کے لیے کہ علمی مسائل میں کوئی بات کرے. ولا سیما العقائد، اور خصوص طور پر عقیدہ کے تعلق سے، الا من هو راسخ في العلم، مگر وہ جو علم راسخ اور ثابت قدم ہو. لا يجوز ان يتكلم فيها انصاف متعلمين، نہیں جائز لوگوں کے لیے بات کرنا جو ادھورے علم والے ہیں، او المتعالمين، یا وہ جو علم کا مظاہرہ کرتے ہیں بغیر علم کے. فضلا عن اهل الزيغ والضلال، ان سے آگے جو اہل الزیغ والضلال ہیں، جو راہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں واختصموا فی ربہم، جہمیوں نے اپنے رب تک رسائی کی، اس میں جھگڑا کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں احدث الجدل، جہمیوں نے بحث مباحثے کو ایجاد کیا. قال تعالی، ارشاد باری تعالی، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، الى اخر سوره غافله نمبر 4. شس الله تبارك ارشاد، ما يجادل في ايات الله، الا کہ ایتوں میں نہیں کوئی بحث مباحثہ کرتا. الا الذين كفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، تو تمہیں ان کا یعنی شہروں میں اور بستیوں میں ان کا جو آنا جانا تقلب ہے، ان کے جو رہن سہن ہے، تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. یعنی ان کے پاس جو دنیا ہے، لوگوں کو دنیا کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہے، یہ ان کی دنیا کا ان کے پاس ہونا یا ان کی جو بات کرنے کی چاشنی ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے، وہ تو بھی دھوکے میں نہ رکھیں. جیسا فرماتے ہیں المؤمن، المؤمن لا يجادل في آیات، المؤمن جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جدال سے کام نہیں لیتے، بحث مباحثے سے کام نہیں لیتے، بل تقبلها، بلکہ سب آیات کو قبول کر لیتا ہے. ويعتقد انها كلام الله، اس عقیدے سے قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. وَأَنَّ خَيْرٌ وَهُدَى، وَأَنَّ خَيْرٌ وَهُدَى، اس میں خیر ہے اور ہدایت ہے. أما الذي يتوقف فيها ويتشكك فهذا مجادل في كلام الله عز وجل. لكن جو شك سے کام لیتا ہے اور توقع سے کام لیتا ہے اور شک سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں یعنی قرآن مجید کی آیات میں نصوص میں، تو یہ حقیقت میں اللہ کے کلام میں جھگڑالو جدال کرنے والا ہے. نشانی کیا ہے؟ بحث بحث جدال کرنے والا جھگڑالو کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں شک کرتا ہے. اچھا یہ آیت اس لیے ہے یا اس لیے ہے؟ پتہ نہیں کس لیے ہے. اچھا چلو خاموش اختیار کرتے ہیں. یہ خاموش اختیار کرنا نہیں ہے، استدلال واضح ہے. اگر آپ کو علم ہے تو اہل علم سے جا کے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ شکوک شبہات میں خود پڑھتے رہو، دوسروں کو بھی شکوک شبہات میں ڈال دو اور پھر جھگڑالو بن جاؤ، اہل حق کے خلاف جھگڑے کرتے رہو؟ اور کس بنیاد پر کہ ان نصوص کا مطلب یہ ہے؟ تم خود اگر شک میں مبتلا ہو اور اس بیماری میں مبتلا ہو تو اپنا علاج کرواؤ. یہ یعنی یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ خود اس بیماری میں مبتلا ہیں اور جو اہل حق ہیں جو اس بیماری سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں کہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ بیمار ہو جاؤ ورنہ جھگڑے تمہارے خلاف. پھر جھگڑتے رہتے ہیں اور نصوص کو نصوص سے مارتے ہیں، آیت کو آیت سے مارنا ہے، حدیث کو حدیث سے مارنا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی اور ضلال اور نعوذ باللہ تعالیٰ کی ناراضگی. شیخ صاحب فرماتے وقالو لیس ہناک عذاب قبر، جہمو کہ یقول کہ کوئی بھی عذاب قبر نہیں ہے. یعنی اب یہ نتیجہ ہے گمراہی کا، دل میں جو خلل ہے، متشابہ نصوص کو لینا، منسوخ نصوص کو لینا، امت پہ تفرقہ وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہو چکی ہیں، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ بدعقیدی. اس کی چند مثالیں ہیں. وقالوا لیس هناك عذاب قبر، کوئی عذاب قبر نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بات ختم ہو گئی، کوئی عذاب قبر نہیں. شیخ صاحب فرماتے هذا متوقع في مع مذهب، هذا متوافق مع مذهبهم. یہ بات جو کر رہے ہیں کہ مذہب کے بالکل عین موافق ہے. کیوں؟ لان عندهم من عرف الله فهو مؤمن. پھر وہی بات، ان کے نزدیک جو اللہ تعالیٰ کو جان لے تو مومن ہے کہ نہیں، تو عذاب قبر کہاں سے آئے گا پھر بھائی؟ جب ہر مرنے والا مومن ہے تو عذاب قبر کہاں سے آئے گا؟ تو عذاب قبر کا اس باطل قاعدہ کی بنیاد، دیکھیں اس چھوٹا سا قاعدہ ہے، اتنی خطرناک وہ باطل قاعدہ کہ دین کے اساس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ولا یلزم ان یصلی ویصوم ویحج ویعتمر، تو لازم نہیں اس کے لیے کہ وہ نماز پڑھے یا روزے رکھے یا حج کرے یا عمرہ کرے. ولا يؤدي الاعمال، چاہے کوئی عمل بھی نہ کرے، رب کی معرفت اس کے دل میں ہے تو کافی ہے. وبناء على ذلك، اس کی بنا پر، فليس هناك عذاب قبر، تو کوئی بھی عذاب قبر نہیں ہوگا. لان الناس كلهم يعرفون الله، کیونکہ لوگ سب الگ معرفت رکھتے ہیں. وليس هناك معصيه، اور کوئی بھی معصیت، وليس هناك معصوم وطاعه، کوئی معصوم طاعت کا کوئی تصور نہیں ہے. فالذين في القبور كلهم يعرفون الله، جو بھی قبروں میں دفن ہو چکے سب اللہ تعالی کو جاننے والے ہیں. اذا لا يعذبون، نتیجہ کیا ہے؟ کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ولا حوض ولا شفاعۃ، شیخ صاحب فرماتے کل امور الغیب انکروها، جتنے بھی امور غیب ہے سب کا انکار کیا. لأنهم يعتمدون على عقول فقط، کیونکہ وہ اعتماد بھروسہ صرف اپنے عقلوں پر کرتے ہیں، نصوص کو چھوڑ دیا اور عقل سے مار کھا گئے. قوله والجنۃ والنار ولم يخلقا، یہ بھی ان کا عقیدہ جہمیوں کا کہ جنت و دوزخ کو نہیں پیدا کیا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اي قال الجهميه، جهمیہ نے کہا الجنت والنار لم يخلقا الان، اس وقت جنت اور دوزخ موجود نہیں ہے، نہ ہی ان کو پیدا کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مع ان الله اخبر انهما مخلوقتان الان، جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ دونوں اس وقت مخلوق ہیں اور موجود ہیں. قال تعالى في الجنه، ارشاد باری تعالی جنت کے تعلق سے، اعدت للمتقين، تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 133، شیخ صاحب فرماتے اعدت کے لفظ میں فہذا یدل علی انها معدۃ موجودۃ، اس لفظ سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جنت جو ہے وہ تیار کی گئی اور اس وقت موجود ہے. وقال فی النار، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جہنم کے تعلق سے، اعدت للکافرین، کافر کو لے تیار کی گئی ہے. آل عمران، سورۃ آل عمران آیت نمبر 131 الى آخر الآية. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایضا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبر ان شدۃ الحر من فیح جہنم، یہ دو آیت قرآن مجید میں واضح ہیں، اعدت متقین جنت کے تعلق سے، اعدت الکافرین جہنم کے تعلق سے، واضح ہیں. لیکن حدیث میں بھی ہمیں نصوص ملتی ہیں اور بھی دلائل صحیح حدیث میں ملتی ہیں. ان کی مثال کے طور پر یہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے سیک میں سے ہے. فدل على انها موجودة، تو اس کی دلیل یہ کہ جہنم موجود ہے. یعنی جب شدید گرمی ہوئی ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شدید ترین گرمی ہوتی ہے یہ جہنم کے سیک میں سے ہوتا ہے. اگر جہنم موجود نہیں ہے تو کہاں سے ایسے آیا پھر؟ مطلب جہنم موجود ہے. وکذلک النار لها نفسان، اور دوسری حدیث میں آیا کہ جہنم دو سانسیں لیتی ہے، نفس فی الشتاء وذاک اشد ما تجدو من البرد. ایک تو شدید سردیوں میں، جب شدید سردی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم نے سانس لیا ہے. شدید سردی بھی جہنم میں ہوتی ہے. بعض سمجھتے ہیں جہنم میں صرف آگ ہی آگ ہوگی، سبحان. جہنم میں آگ دو قسم کے، ایک تو شدید جلانے والا آگ شدت کی انتہا، اور دوسرا شدید سردی والا جس میں سردی کی انتہا ہوتی ہے. تو شدید سردیوں میں جہنم سانس لیتے، شدید سردی ہو جاتی ہے. ونفس فی الصیف، اور گرمیوں میں جب شدید گرمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم نے سانس لیا ہے. تو شدید ترین سردی اور شدید ترین گرمی جو ہے یہ جہنم کے دو سانسیں ہیں. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان شدت الحمل فیہ جہنم، کہ بے شک گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی سیک میں سے ہے. قوله وانکروا کثیر مما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہمیوں نے بہت سارا انکار کی جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، انکروا کثیر مما جاء فی الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت میں سے بہت سارے رائے کا انکار کیا. کیوں؟ لانه یخالف رایهم واعتقادهم، کیونکہ ان کی رائے اور عقیدے کے مخالف ہے. قوله امام بربہاری کا یقول، فاستحل من استحل تکفیرهم ودمام من هذا الوجه. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، من کفر اہل سنت الجماعۃ کفر بالمجموع هذه المقالات الخبیثه. اہل سنت الجماعت میں سے جس نے بھی کفر کو فتویٰ جاری کیا، تکفیر کی جہمیوں کی، ان باطل اور خبیث جو ان کے جو عقیدہ اور جو ان کے اقوال ہیں، ان کے مجموع کی وجہ سے ان کی تکفیر کی ہے. کیوں؟ لانها تنتهي الى انه ليس هناك دين، کیونکہ ان سارے باطل عقیدے اور باطل اقوال جو جہمیوں کے ہیں، اس کا انتہا جو ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، وہ کیا ہے کہ کوئی دین ہی نہیں ہے، یعنی دین کا انکار کرنے والے ہیں. پھر قوله امام بربہاری کا یقول، لانه من رد ایت من کتاب الله فقد رد الكتاب كله، جس نے ایک آیت کا رد کیا اللہ کی کتاب میں سے، گویا کہ اس نے پوری کتاب کا رد کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، کما سبق، جیسے پہلے گزر چکا ہے، انہم من استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي تعلق به فقد آمن بعض الكتاب وترك بعضه، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ جس نے بھی قرآن مجید کی بعض آیتوں سے دلیل کو پکڑا ہے اور بعض کو چھوڑ دیا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے وہ متعلق ہے، تو یقیناً اس نے بعض قرآن مجید کی آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کا اس نے چھوڑا ہے. فالذی استدل بالمتشابہ وترک المحکم، بس جو شخص متشابہ سے دلیل پکڑ تو محکم کو چھوڑ دیتا ہے، ھذا ممن یؤمن ببعض کتاب ویکفر ببعضه، یہ انہی میں سے جو قرآن کی بعض آیتوں کو لیتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے. آخری دو جملے، ومن رد حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد رد الاثر كله، جس نے بھی رد کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کی حدیث کو، گویا کہ اس نے پورے آثار حدیث کا رد کیا ہے. شیخ صاحب حضرت فضل اللہ فرماتے ہیں، كذلك السنة فيها محكم متشابه، سنت میں بھی محکم متشابہ موجود ہیں. فمن اخذ المتشابه من السنة وترك المحكم فقد رد السنة كلها، بس جس متشابہ کو لے کر محکم کو چھوڑ دیا ہے، گویا کہ اس نے پوری سنت کو چھوڑ دیا ہے. قوله وهو كافر بالله العظيم، شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذه هي النتيجة والعياذ بالله، یہ نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ. لأن الذي يؤمن بالله يقول آمنا به كل عند ربنا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے. جیسے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں آیا ہے، الى آخر الآية. اما صاحب الزیغ فانما یأخذ متشابه، جو صاحب الزیغ ہے، گمراہ جو ہے، وہ جس کے دل میں خلل ہے، وہ تو متشابہ کو ہی لیتا ہے. لأنه يصلح له، کیونکہ وہ اس کے لیے صحیح ہے. اما المحکم فانه لا يصلح له فيتركه، جو محکم ہے وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہوتا، اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے. هذه طريقة اهل الاهواء، یہ طریقہ اهل اهواء اور باطل کا ہے، دائما ہمیشہ، وليست خاصة بالجهمية، صرف جہمی کو لیے خاص نہیں ہے طریقہ، سب کے لیے ہے جو بھی اہل باطل اور اہل اہواء ہیں. لكن مصدرها من الجهمية، لكن أصل جو مصدر الصور سے کہاں سے ہوا؟ جهمية سے ہوا. کیوں؟ لأن أهل الأهواء جميعا في أي وقت هذه طريقتهم، کیونکہ أهل الأهواء جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں کسی بھی وقت میں آپ دیکھ لیں ان کا یہی طریقہ رہتا ہے ہمیشہ، یأخذون من أدلة ما يوافق رغبتهم، جو وہ چاہتے ہیں دلائل میں سے وہی لیتے ہیں، ويتركون ما يخالف رغبتهم، اور جو ان کی رغبت کی مخالفت ہو، ان کی چاہت کی مخالف ہوتا ہے، ان دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.